بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 26 نومبر 1999، مسجد دار السلام باغِ جناح لاہور میں محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر نظم جماعت کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم، وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وقال جل وعلا كما ورد في سورة التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود رحمه الله. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني آمركم بخمس الله أمرني بهن، للجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں تو میں یہاں موجود نہیں تھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جمعوں سے مسلسل گفتگو چل رہی تھی اس موضوع پر کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم پر کن کن ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. 29/10 کا جو جمعہ تھا، 29 اکتوبر کا، اس میں میں نے سورۃ البلد کی آیت لقد خلقنا الانسان فی کبد اور سورۃ الانشقاق کی آیت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ان 2 آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ انسان پر، ہر انسان پر نوعیت کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اور دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے خدمے، رنج غم، مشقتیں، محنتیں، یہ ہر انسان کا مقدر ہے. ساتھ ہی یہ کہ یہ ذمہ داریاں جن کا بوجھ ہمارے قدموں پر ہے، بنیادی طور پر 2 قسموں پر مشتمل ہے. ایک وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے لیے بہت زوردار محرک ہمارے اپنے نفس میں موجود ہے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو بھاگ دوڑ کرے گا ہر انسان، چاہے کسی چلانی پڑے، لیٹے ڈھونی پڑے، ہل چلانا پڑے، قلم چلائے، کچھ اور کرے، کچھ نہ کچھ کرے گا. اسی طرح جنسی جذبہ ہے، شادی ہر ایک کرتا ہے، اگرچہ معلوم ہے کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں ایک خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر شخص کرتا ہے، جذبہ ہے. اسی طرح کوئی چھت تو چاہیے اوپر سر کے، کوئی جھونپڑی ہو، کوئی مکان ہو، کوئی محل ہو، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو یہ تو ہر شخص کر رہا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی انہی تین چیزوں میں گم ہو کر رہ گئی. تین ہی ذمہ داریاں اور ہیں، لیکن ان کا تعلق ہمارے شعور سے ہے، فہم سے ہے، سمجھ سے ہے، نظریے سے ہے، خیالات سے ہے، اس کا تعلق ہمارے نفس سے نہیں ہے. ایک ملک ہے جس کے ہم شہری ہیں، ایک قوم ہے جس کے ہم فرد ہیں، ایک دین ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں. ان میں سے ہر ایک کی طرف سے بھی ہم پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. اور جو قوم ہماری طرح ہو جائے کہ انہیں سوائے بنیادی تین، روٹی کپڑا مکان اور پیٹ اور جنسی تقاضا اور کوئی مکان، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہ کوئی وقت فارغ کریں لوگ، نہ کوئی اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کا حصہ صرف کرے، تو کیا ہوگا؟ وطن ہے، کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تو غلام بن جائے، یا یہ کہ کسی اور کا طفیلی ملک بن جائے، گھڑے کی گھڑے کی مچھلی بن جائے. اللہ وہ عزت اور وقار تو نہیں رہے گی. قوم ہے، وہ بھی یقیناً ذلیل ہوگی، پامال ہوگی، دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. دین ہے، وہ سرنگو ہو جائے گا، وہ پامال ہو جائے گا. یہ لازمی نتیجہ اس کا کہ اگر لوگ اپنے وقت اوقات میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنی توانائیوں میں سے، اپنی قوتوں میں سے کچھ حصہ ان تینوں چیزوں کے لیے صرف نہ کریں. پھر میں نے عرض کیا کہ یہ تین چیزیں ہم مسلمانوں نے پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے لیے تینوں ایک ہیں. ہمارا وطن بھی، اس کی ولدیت اسلام ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور وہی اس کی استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے، یہ تو دلائل سے ثابت شدہ چیز ہے. پھر یہ کہ ہماری قوم وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے، ہماری ملت اسلامی ہے، عالمی ملت اسلامیہ کے ہم افراد ہیں. پھر ہمارا دین اسلام ہے، تو ہم تو گویا کہ ایک تیر سے تیر شکار کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے اسی اپنی خوش قسمتی کو اپنی بدقسمتی بنا لیا. جب دین ہی کو یہاں پر ہم نے مستحکم نہیں کیا تو قوم بھی اور وطن بھی دونوں ذلیل و خوار ہو گئے. ہماری جو ذلت اس وقت ہوئی ہے کارگل کے معاملے میں، اس سے پہلے جو ہمارا حشر ہوا تھا 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے، اب آدمی بھول جائے تو بڑی اچھی بات ہے. یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر یاد رہے یہ چیزیں تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے انسان. کتنے بڑے بڑے جو ہیں ہمیں اس کے صدمے جھیلنے پڑے. پھر میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے بعد کے جمعے میں 5/11 کا جو جمعہ تھا کہ دین کے بھی تین ہی تقاضے ہیں. پہلا عبادت رب، ہما تن ہما وقت، اللہ کی بندگی، اس کی بندگی اور پرستش دونوں جمع کر کے. دوسرے شہادت حق، حق کی گواہی دینی ہے، حق کو پھیلانا ہے، حق کو عام کرنا ہے. تیسرے اقامت الدین، دین کو قائم کرو. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ صرف تبلیغ کا موضوع نہیں ہے، یہ تو اپنی اقامت چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے. الحق کو یعلو ولا یولا علیہ، حق کا یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو، غالب ہو، نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی غالب آ جائے. وہ تو پھر باقی غالب آ گیا حق پر، وہ تو گویا کہ اہل حق کی غیرت اور ان کی حبیت کے لیے چیلنج ہے. تو یہ تین فرائض ہیں، تو تین ہی کی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تکرار ہوئی ہے میری اس گفتگو میں. پھر ان تین فرائض کے تین ہی لوازم ہیں. پہلا لازمہ کیا ہے؟ ایمان حقیقی ہوگا تو یہ تقاضے پورے ہوں گے. محض زبانی کلامی ایمان سے یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کتنا ہی کہہ لیں، سن لیں، یاد کرا دیں. جب دل میں یقین پیدا ہوگا تبھی اللہ کی بندگی کا بھی پیدا ہوگا، تبھی پھر انسان اپنی توانائیاں، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں لگائے گا دین کی شہادت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے. نمبر دو یہ کہ جہاد، مسلسل جہاد، بہت جہاد، ان دونوں چیزوں پر تو گفتگو میں نے کر لی تھی جو ہمارا 12 نومبر کا جمعہ تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں خاص طور پر جہاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس موضوع پر تازہ میثاق میں بھی مضمون چھپ چکا ہے, میری تقریر آ چکی ہے جہاد فی سبیل اللہ پر. پھر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کی میری تب لمبی ایک سوا دو گھنٹے کی تقریر جو ہے اس کے آڈیوز بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, آپ لیجئے, پڑھیے, دیکھیے, سنیے. تو مجھے ویسے یہ خوشی ہوئی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ 13 ویڈیوز جو ہے آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں نے لیے, جب لیے ہیں 150 روپیہ خرچ کیا ہے تو یقیناً دیکھے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے احباب نے, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ اپنے دوستوں کو احباب کو جمع کرے اور انہیں سنائے اور دکھائے, شاید یہ بھی ہوا ہو. اسی طریقے سے آڈیو بھی کافی بڑی تعداد کے اندر لیے گئے. لیکن اتوار کا جو پھر میں نے اجتماع رکھا تھا کہ پھر اگر کوئی سوالات ہو تو اس میں پھر تشریف لائیے, اس میں غالباً کوئی نہیں آیا. تو اب اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ دلچسپی نہیں, اور دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی تقریر کا ویڈیو یا آڈیو سن کر اتنا اطمینان ہو گیا کہ کوئی سوال باقی نہیں رہا. بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے ہمارے یہاں, کہ ظاہر بات ہے یہاں اب ہمارا پہلے یہاں خطاب 1.5 گھنٹے کا ہوتا تھا, اب وہ سکڑ کر 1 گھنٹے کا رہ گیا. اب اس میں جو ہے کیا کچھ انسان سے کہا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ وقت جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ پر بھی دینی نقطۂ نگاہ سے جو ہے تبصرہ کیا جائے. تو اب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میں کسی مضمون کو انٹروڈیوس کراؤں اور ساتھ ہی پھر آپ سے کہوں کہ اس موضوع پر میرے یہ آڈیو ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ کتابیں ہیں, آپ ان کا مطالعہ کریں. آج کا میرا موضوع ہے جو تیسری لازمی شے ہے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے, وہ ہے التزام جماعت, جماعت کی شکل میں ہوگا. اس جماعت کا جو اہتمام ہمارے دین میں ہے اس کا ہلکا سا تصور تو آپ اس سے قائم کریں کہ ہماری جماعت با جماعت ہے, ایک امام کے پیچھے. حالانکہ عبادت جو ہے وہ تو بڑا انفرادی سا فعل ہے, اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے. اب کسی وقت انسان کی کچھ کیفیت ہے, کسی وقت کچھ کیفیت ہے, کبھی تو جی چاہتا ہے کہ سجدے میں سر رکھ دیں تو اٹھائیں نہ, تمہیں سجدہ کریں. جماعت میں ظاہر بات ہے یہ ممکن ہی نہیں, وہ تو امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو سر اٹھائی لینا ہے اپنا لا محالا. لیکن یہ کہ اس میں جماعت کی اہمیت, اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں عبادت کے لیے جماعت ہے. روزے بھی سب لوگ اکٹھے ہو کر رکھے رمضان کے مہینے میں, اس میں بھی اجتماعیت ہے. حج کی اجتماعیت کا تو کیا ٹھکانا ہے, پوری دنیا سے جو ہے 20-30 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے اور ایک ساتھ وہ حج کر رہے ہیں. تو اجتماعیت ہماری عبادات میں ہے. ایک انگریز سیاح جو ہے قاہرہ کی سیاحت پر گیا ہوا تھا اور وہ وہاں جامع الازہر جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا, پھر یہ کہ اس کے جو مینار تھا اس پر چڑھ گیا. اب وہاں مینار اس نے دیکھا, صحن میں اس وقت عصر کی نماز ہو رہی تھی, اس کو جو اوپر سے اس نے منظر دیکھا کہ جس طریقے سے صفے باندھے ہوئے بالکل سیدھی صفوں کے اندر وہ معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی لشکر ہے, کوئی فوج ہے, کوئی فارمیشن ہے, ملٹری فارمیشن ہے. پھر جو ان کی حرکتیں ہو رہی تھی, ایک اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے وہ رکوع میں جا رہے ہیں, یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ میں کسی بات کو ایمان لے آیا کہ جس دین کے اندر عبادات کا نظم کا یہ عالم ہو اس دین کی کیا کیفیت ہو. اسی طرح میں نے ابھی دو حدیثیں آپ کو سنائی ہیں, ایک حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے. مطلب ایک ہی ہے, متن بھی تقریباً ایک لفظ کا فرق ہے. حضور نے فرمایا اذا خرج ثلاثۃ یا اذا کان ثلاثۃ فی سفر, اگر تم میں سے 3 آدمی سفر پر نکلے یا 3 آدمی سفر پر ہو, فلیؤمروا احدہم, تو ان پر لازم ہے کہ ایک کو امیر بنائے. بغیر امیر کے تعین کے سفر آپ کریں گے تو وہ منشائے نبوی کے خلاف ہو جائے گا, وہ غیر مسنون سفر ہو جائے گا. اور اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں, اس لیے کہ امیر کیسے کسے ہیں کہ آپ مشورہ تو اسے دیں لیکن پھر اس کی بات آپ مانیں جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے کے خلاف نہ چلا جائے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے آپ کیوں کرا نہیں کر سکتے, پھر جو اس کا فیصلہ وہ کبھی کرنا. تو یہ جو ہے اگر کسی میں ہوگا, جیسے کہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے, جاتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں, آتے ہیں تو دشمن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, کار میں ٹیکسی میں کون بیٹھے گا, وہ دروازے کے ساتھ کون بیچ میں بیٹھے گا, جو بیچ میں بیٹھے پچھلی سیٹ پر وہ تو گویا کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوتا ہے, وہ تو ساتھ میں جو ہے جب وہ سائڈ پر جو بیٹھے وہ آرام سے ہوتے ہیں, ان کو پورا سہارا ملا ہوتا ہے, تو اب اس پر ہی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک امیر ہو وہ طے کر دے, وہ باری باری بھی کر سکتا ہے, جو بھی کرے اس کے مطابق. فرض کیجیے کہ کوئی ان میں سے مریض ہے, کمزور ہے, بوڑھا ہے, اس کی رعایت کرے, لیکن وہ امیر ہوگا تو ہوگا, ورنہ یہ کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے مزاج ہمارے دین کا, اجتماعیت کا, کہ اتنی جن معاملات میں عبادات ہے وہ اجتماعیت بار سے سفر کے پر دو آدمی نکلے. نماز کے لیے یہ تاکید ہے دو بھی ہو, یہ سفر میں تو تین کا لفظ آیا ہے نا, میرے نزدیک کسی کا اطلاق دو پر بھی ہوگا, اس لیے کہ نماز میں یہ حکم ہے کہ دو آدمی بھی ہے تو وہ جماعت کرائے, ایک امام ہوگا دوسرا مقتدی ہوگا, دو کی بھی جماعت ہوگی. اسی طریقے سے اگر دو آدمی بھی سفر پر ہو تو اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ معلوم کر لیں کہ ایک شخص جو ہے یہ شخص ہے جس کی بات بھی دوسرا شخص جو ہے وہ مانے گا, ہاں وہ اپنی دلیل سے اپنی اپیل سے منگوا لے اس سے تو بات اور, ورنہ یہ کہ اس کی بات مان لی. تو میں نے جو آیات آج پڑھی ہے اس سلسلے میں, اگر کہ میرا آج کا آخر جو موضوع ہے گفتگو کے لیے وہ تو ہے حدیث نبوی ایک, لیکن یہ کہ میں خاص طور پر یہ جو ذرا قرآن مجید میں جو زور آیا ہے, جیسے کہ ہمارے وہ تین جو درجے میں نے بیان کیے اسلام اور پھر اس کے بعد عبادت اور شہادت, اب اس کے مندر وہ سورہ آل عمران کا وہ مقام تو بہت مرتبہ بیان ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کے تقوی کا حق ہے, دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں, یہ تو انفرادی بات ہو گئی فوراً آ گیا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو, یہ ہے اجتماعیت اس کے اوپر زور. اور اسی میں ایک آیت چھوڑ کر جو ہے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو سنائی, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا, بٹ گئے فرقوں میں بٹ گئے, اختلافات ڈال دیے اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی, واضح تعلیمات آ چکی تھی, اور ہمارے پاس سب سے زیادہ بین ہے اللہ کا کلام موجود ہے قرآن مجید ہے. فرمایا جو لوگ یہ حرکت کریں گے تفرقہ اور اختلاف, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے عذاب علیم ہے بہت دردناک عذاب. پھر سورہ انفال میں فرمایا, اور یہ خاص طور پر چونکہ غزوہ بدر کی فوراً بعد نازل ہوئی ہے تو ایک گویا کہ اصولی ہدایت دے دی گئی, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, دیکھو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, اور دیکھو جھگڑا آپس میں جھگڑو مت تو تم جو ہے ڈھیلے پڑ جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, جو تمہارا روب ہے جو دبدبہ ہے جو ہیبت ہے تمہاری اہل کفر پر اہل شرک پر وہ ختم ہو جائے گی. پھر اسی کی ایک مثال آئی ہے غزوہ احد میں, تو میں یوں سمجھیے کہ ایک ہی سال کے بعد تو آ گئی کہ وہ ایک جو کمانڈر تھے مقامی طور پر 50 تیر اندازوں پر بھی ان کا کہنا نہیں مانا, حکم نہیں مانا, 50 میں سے 35 میں خلاف ورزی کر دی, جس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی, حضور بھی مجروح ہوئے شدید اور کئی 70 صحابہ شہید ہو گئے, حالانکہ فتح مل چکی تھی. چنانچہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں سورہ آل عمران میں, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, دیکھو مسلمانوں تم ہم سے گلہ نہیں کر سکتے, اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, مدد آ گئی تھی اور تمہیں فتح مل گئی تھی, تم انہیں کاٹ رہے تھے, حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے ہوئے, ڈسپلن کو ڈھیلا کیا تم نے اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا, ایک امیر کی بات نہیں مانی, اور یہ کہ پھر تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جو تمہیں پسند ہے, یعنی فتح آ گئی, واخرا تحبون ھا نصر من اللہ و فتح قریب, فتح آ گئی تو بس ڈھیلے ہو گئے, جزم کو بھی توڑ دیا, یہ اس کی سزا ہے جو ہم نے تمہیں دی, اور سزا بھی کتنی بڑی ہے, 70 صحابہ کی شہادت جو ہے یا کرو بسر اسی کے بعد شہید ہوئے, حضور پر بھی جو نرلہ ہوا ہے, حضور مجروح ہوئے ہیں, دندان مبارک آپ پہ اس کے بعد ہوا ہے, ورنہ تو بڑی کھلی فتح جیسے غزوہ بدر کی تھی ویسی ہی کھلی فتح حضور نے غزوہ احد میں بھی دے دی تھی. تو اب ان کے بعد جو ہے خاص طور پر سورہ تغابن میں جو فرمایا وہ گویا کہ اس پورے کا لب لباب ایک آیت میں ہے, فتق اللہ مستقاتم, وہ جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو اس آیت میں سب سے پہلے فتقوا اللہ ما استطعتم, حتی امکان کو اللہ کا تقوی اختیار کرو, واسمعوا واطیعوا, اور دیکھو سنو اور مانو اطاعت کرو. اب یہاں وہ لفظ نہیں آیا کہ اللہ کی سنو اور اللہ کے رسول کی سنو, اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اطاعت جو ہے اس کی ایک چین ہے, اس لیے کہ ہر جماعت کے اندر ایک امیر ہوگا جو بھی سب سے بڑا امیر ہے, پھر اس کے نیچے ذیلی عمرا ہوں گے, پھر کوئی مہم کہیں بھیجی ہے تو اس کے لیے بھی امیر مقرر کیا جائے گا, لہذا یہ تو سلسلہ چلے گا اطاعت کا معاملہ. اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کا حکم مانو، تو جو میرا حکم مان رہا ہے وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ومن اطاع امیری فقط اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، میں نے مقرر کیا ہے نا. ومن عصا امیری فقط عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب یہ دیکھیے ساتھ، اب اس میں معاملہ چلتا جائے گا، فرانسنگ ہوگی، کیونکہ جو نافرمانی ہوئی ہے غزوہ احد میں وہ بھی لوکل کمانڈر کی ہوئی ہے، حضور کا جو قول تھا اس کی تو تعویل ہو گئی تھی، اور تعویل وہ صحیح ہے کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور پرندے ہماری جو ہے لاشوں کو دوش دوش کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم بتا اپنا جان سے، یہ کہا تھا آپ نے، یہ تو فتح ہو گئی ہے. تو حضور کے قول کی تو تعویل ہو گئی، اور تعویل کوئی غلط نہیں ہے، بنیادی بات پر کہنے کا حق ہے، لیکن لوکل کمانڈر جو ہے وہ کہہ رہا دس کلو یہاں سے، تو اس کی نافرمانی تو ہو گئی نا. لہٰذا یہ آخیتم جو وہاں ہوا ہے من بعد ما وہ آخر تم بعد ما اراکم ما تحبون، تو یہ لوکل کمانڈر کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اتنا بڑا جرم اللہ کی نگاہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی، اور کتنی سزا دی. بہرحال اب آج جو ہے میں نے جو ان آیات کے حوالے سے بیان کر دیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل جو ہے میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے برکت ہے، وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث کے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اور اس کے بعد جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. ایک روایت میں اضافی الفاظ بھی ہے اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. ویسے تو یہ کہ حضور جو بھی حکم دیتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، ان کا کہا ہوا تو اللہ ہی کا فرمان ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، لہذا وہ تو وحی ہی سے بات کرتے تھے. لیکن جہاں زور دینے کی ضرورت تھی وہاں آپ نے خاص طور پہ فرمایا اللہ امرنی بہن، دیکھنا کہیں یہ سمجھو کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت، جماعت کا انتظام ہو، جماعت کے بغیر نہ رہو. والسمع، اور امیر کا حکم سنو. والطاعت، اور اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس پر عمل کرو. والہجرت، والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت اور جہاد کے ذریعے سے پھر اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش کرو. یہ ہجرت اور جہاد جو ہے جو میں نے کہا نمبر دو جو لازم تھا، پہلی چیز لازم کیا تھی؟ ایمان حقیقی، نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ. اور جہاد بھی کا آج میں وضاحت کر دوں گا کہ ایک پہلو ہجرت بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے اصل مقصود کیا؟ اقامت دین، اقامت دین کے لیے یہ چیزیں بالکل لازم تھیں. اب اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ حدیث ہمارے ذہنوں سے غائب ہو گئی. میں آج اپنے جس کتابچے کا اعلان کروں گا، میری تقریر میں بہت مختصر سا کتابچہ ہے، میں نے اس میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے. اس حدیث کا ذکر کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال جب جاری کیا، لیکن حوالہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، کون راوی ہے، کچھ نہیں. پھر مولانا مودودی نے 1946 میں تقریر کی تھی شہادت حق، اس میں اس حدیث کا حوالہ دیا، وہاں بھی حوالہ نہیں تھا. تو میں نے یہاں جب میں لاہور منتقل ہوا ہی تھا، یہ 65-66 کی بات ہے، 67 کی، تو میں نے یہاں کے ایک بڑے عالم دین سے جو اس وقت بھی ابھی بقید حیات ہیں اور بہت اونچے عہدے پر ہیں دینی ایک دستگاہ میں، میں نے ان سے اس کا حوالہ مانگا کہ یہ حدیث جو ہے تو غور کر کے لگے الفاظ نامانوس سے ہیں، کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نگاہ سے گزرے ہوں، حالانکہ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. مشکات شریف جو ہے وہ تعلیم حدیث کا ہمارے دار العلوموں میں قاعدہ، جیسے الف بیتے شروع کرتے ہیں کسی کو پڑھنا سکھانے کے لیے، تو گویا کہ پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ مشکات ہے. بعد میں جو دورہ ہوتا ہے بڑی کتابوں کا، وہ تو بخاری اور ترمذی خاص طور پر بڑے ہی جو ہے تحقیقی انداز میں پڑھائی جاتی ہے. ابتدا جو ہے تعارف ابتدائی جو ہوتا ہے حدیث نبوی سے علیٰ صاحب صلاۃ وسلام، وہ مشکات شریف ہے. تو مشکات میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ نامانوس کی بات ہے، کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نگاہوں سے یہ الفاظ ہوئے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے بالمقابل ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حدیث رسول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کلمہ شہادت نمبر ایک، بھائی اقام الصلاۃ نماز نمبر دو، بھائی اداء زکات اور زکات کی ادائیگی یہ نمبر تین، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے نمبر چار، بحج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور جو بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اس کے لیے بیت اللہ کا حج، یہ پانچ ہے. اچھا یہ بھی حدیث رسول، وہ بھی حدیث رسول، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے، چاہے وطن بھی یاد ہوگا کہ وہ اس کو عربی میں بیان کر سکے، لیکن پانچ ارکان اسلام کوئی مسلمان ہوگا جو نماز بھی پڑھتا ہو اسے معلوم نہ ہو اسلام کے پانچ ارکان، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر مسلمان کے معلوم. بلکہ پچھلے زمانے میں تو مسجدوں میں وہ لگے ہوتے تھے چار ارکان اسلام کے، وہ اب تو کچھ ذوق بدل گیا ہے، وہ چیزیں نہیں ہوتی مسجدوں میں، ورنہ یہ ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ چیزیں تاکہ نگاہوں میں مسلمانوں کے آتی رہیں، ہمیشہ وہ دیکھتے رہیں کہ یہ ارکان اسلام ہے. یہ حدیث اتنی عام اور یہ حدیث اتنی غریب ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اہم مسئلہ آج جو ہمارا اصل میں سمجھ لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو پانچ چیزیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے، جو پہلی منزل ہے ہمارے دین کی، اور یہ جو پانچ ارکان ہیں جن کا حضور اتنے شد و بد کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، انی آمرکم، وہ ہے خالص خبریہ کلام، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حکم کی بات نہیں آئی، کوئی سیز امر یہاں نہیں ہے، بولے الاسلام والا ہم سے، اور یہاں اس قدر شد و بد، انی آمرکم، انی آمرکم، یقیناً میں تمہیں حکم دے رہا ہوں پانچ چیزوں کا، اللہ اکبر علی میں لکھنا اضافی طور پر یہ کہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یہ پانچ چیزیں. لیکن یہ پانچ ارکان ہیں اقامت دین کے، وہ اقامت دین ذہن سے غائب، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، مجھے تو چند جملوں میں بیان کرنی ہوگی، ورنہ یہ دعوت الدین القرآن نامی جو میری کتاب ہے اس کو تفصیل سے میں نے ان مضامین کو بیان کیا ہے. خلافت راشدہ جب تک رہی اور حضور کا زمانہ، دین اور ریاست یہ ایک یکجا چیزیں تھیں، مسلمانوں کے سیاسی قائد، مسلمانوں کے دینی رہنما کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ علیحدہ نہیں تھا کہ اہل سیاست کوئی اور ہے، اہل حکومت کچھ اور ہے، علماء اور دین رجال دین کچھ اور ہیں. خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہ تو اب جو طاقتور ہے اس کا ٹھینگا سر پر، جس کو کہتے ہیں طاقتور کا ٹھینگا سر پر، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس قبیلے کی طاقت زیادہ ہوگی حکومت تو اسی کی بنے گی، بنو امیہ قبیلہ زیادہ طاقتور ہے حکومت بن جائے گی، بنو عباس آ گئے انہوں نے ان کو ہٹایا خود بن گئے وغیرہ، یہاں ابراہیم لودھی کا آیا بابر اس نے شکست دی آ گیا. یہ تو ہوگا ہی، اس کا دین سے تعلق نہیں رہا، یہ تو طاقت اور قوت، اور جس کو کہ ابن خلدون نے کہا عصبیت، جہاں عصبیت زیادہ مضبوط ہوگی وہی گروہ زیادہ طاقتور ہوگا اور وہ جو ہے دوسروں کے اوپر غالب آ جائے گا. تو دین کا معاملہ علیحدہ ہو گیا، یہ تقسیم ہو گئی دین اور دنیا کی، دین اور سیاست، دین اور ریاست علیحدہ ہو گئی. کچھ آگے چل کر پھر یہ جو رجال دین تھے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کو کہا گیا یہ علماء ظاہر ہیں، یہ تو بس صرف قرآن کا لفظ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں اور حدیث جانتے، ایک علماء باطن ہیں یعنی صوفیہ، روحانی قیادت اور ہو گئی اور علمی قیادت اور ہو گئی، یہ تثلیث میں تقسیم ہو گیا مسلمانوں کی قیادت کا معاملہ، کہ حکومتی ریاستی یہ قیادت اور ہے، سلاطین ہیں، خلفاء ہیں، کہلانے کو خلفاء تھے، پھر تو بادشاہ ملوک تھے، خلیفہ تو چار ہی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اجمعین، باقی تو بادشاہ تھے. سب سے پہلا بادشاہ جو ہے وہ امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تو تھے لیکن انہیں صحیح کہا گیا کسرا العرب، عرب کا کسرا، کسرا جو ہے وہ تو خطاب تھا ایران کے شہنشاہ کا، شہنشاہ ایران کو کسرا کہتے تھے، جیسے رومی شہنشاہ کو جو کیسر کہتے تھے، اسی طریقے سے وہ کسرا العرب بولے کہا گیا، عرب کا یہ شہنشاہ جو ہے، عرب کا بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ تو اس کے بعد ملوکیت کا دور آ گیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کے چار خلفاء تھے. تو یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہو گئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دینی تصورات شکڑتے چلے گئے. البتہ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی یہ علماء کی بھی ایک اہمیت رہی، اس لیے کہ قانون تو مسلمانوں کے اندر, چاہے وہ بابر کی حکومت ہو اور چاہے وہ دلوزی کی حکومت ہو, قانون تو اسلامی تھا, شریعت کے اوپر نظام قائم تھا. لہذا قاضی چاہیے جو اسلام کے قانون کو جانتے ہو, مفتی چاہیے جو فتویٰ دے سکے, مساجد کے اندر خطیب چاہیے. تو یہ سارا جو نظام بنا ہے تعلیم کا, جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں, یہ اصل میں سول سروس جو تھی مسلمانوں کی حکومت میں, سول سروس کے یہ تین کادر تھے, خطیب, مفتی, قاضی. ان تینوں کے لیے در حقیقت اس تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ بیٹھے تو فتویٰ بھی دیں گے, فیصلے کریں گے, شریعت کے مطابق کریں گے. اس حوالے سے تو وہ جو معاملہ تھا, جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو قانون بھی اسلامی تو تھا نہ کچھ نہ کچھ. جب آ گیا ہمارے اوپر مغربی یلغار آ گئی, کلونیل رول آ گیا, تو اب وہ بھی گیا. اب علماء کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ نماز روزے کے مسائل, مسجد کی امامت, جس کو کہا اقبال نے جو بھی ذہنیت اس وقت تھی اس کے حوالے سے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. اب دو رکعت کے امام رہ گئے, ان سے تو مسئلہ یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں بات ہو گئی, میرا روزہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا, یا فلاں چیز ہو گئی, میرا وضو ہے کہ نہیں ہے, یہ مسئلے پوچھیں گے آپ, یا حیض کے نفاس کے مسئلے پوچھ لیں گے عورتوں کے, یا یہ کہ کوئی جو ہے نکاح طلاق کے معاملات, وہ بھی اب آ کر جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں, وہ بھی اب یونین کاؤنسلوں کے پاس چلے گئے ہیں, مفتی کا فتویٰ نہیں وہاں چلتا. اور یہ کہ جو بھی امریکہ میں ہے تو وہ بھی ظاہر بات ہے, وہ تو امریکن جو لاز ہیں ان کے تحت ان کے آئلی قوانین ہیں. بھارت میں ابھی تک مسلمانوں نے محفوظ رکھے ہوئے اپنے آئلی قوانین, لیکن ہم نے تو خود بگاڑا ہے ان کو. ہمارے ہاتھ تو ایک فوجی عامر نے جو ہے وہ ایک ملک کے حدیث کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے, فیملی لاس, یہ در حقیقت غلام احمد پردیس کے بنائے ہوئے تھے. اور یہ کہ دوسرا عامر 11 برس تک یہاں اسلام 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 کرتا چلا گیا, لیکن ان قوانین کو جوں کا توں برقرار رہا. بہرحال میں اس موضوع پہ خود بھی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہوتے ہوتے دین کا تصور محدود ہو گیا ان چیزوں تک جو کفر کے نظام میں بھی چلتی رہی. انگریز نے نماز سے تو نہیں روکا نا, روزے سے نہیں روکا. آج بھی امریکہ میں کوئی نہیں روکتا, روزے رکھو تم 30 کے بجائے 360 رکھو, ابھی کیا ہے. ہمارے یہاں فیکٹری میں آ کے 8 گھنٹے کام پورا کرنا پڑے گا, ورنہ فائر ہو جاؤ گے, کام نہیں کرو گے تو اگر کمزور ہو گئے فائر ہو جاؤ گے. ہائر اینڈ فیئر کی اتھارٹی ہے, باقی روزے رکھو ابھی کیا. تم نمازیں 5 پڑھو 7 پڑھو. البتہ یہ کہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہ اجازت دیتے ہیں, ورکنگ ٹائم کے اندر اگر دے دیں کسی کو, ورنہ یہ بہت سے لوگ وہاں پر جمع کرتے ہیں نماز ظہر نفل کی, اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکے. یا یہ کہ وہ جو لنچ آور ملتا ہے اس میں ظہر نفل ملا کے پڑھ لیتے ہیں, یا پھر فارغ ہو کر ظہر نفل پڑھتے ہیں. تو یہ صورت ہے, اس لیے کہ انہیں اس سے غرض نہیں, نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ. مذہب والا حصہ جو تھا دین کا وہ تو برقرار رہا, چاہے انگریز کی حکومت تھی چاہے آج وہاں ہندوؤں کا غلبہ ہندوستان میں. نمازیں تو مسلمان پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, بلکہ شاید ہماری ایوریج ہے اس سے بہتر ایوریج ہے مسلمان کی, اس لیے کہ وہاں مشکلات میں ہے, دقتوں میں ہے, مشکل میں اور دقت میں اللہ سے زیادہ یاد آتا ہے. وہاں ابھی مسلمان خواتین کے اندر پردہ اور برقع جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا آپ کو بنسبت پاکستان کے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو مذہب کا تصور تھا وہ تو قائم رہا, اس کے ساتھ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو قائم رہا. باقی وہ دین کا غلبہ, دین کو ایک پورے نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی جدوجہد, وہ ذہنوں سے خارج ہے. اور جسے آپ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, جب ایک چیز جو ہے مشاہدے سے نکل جاتی ہے, سینکڑوں برس گزر گئے مشاہدے میں وہ چیز نکل گئی, جب مشاہدے میں نہیں ہوگی تو آؤٹ آف مائنڈ بھی ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے توجہ نہیں ہو رہی, جو کہہ رہے ہیں کہ نامانوس سے الفاظ ہیں, حدیث تو لازمن پڑی ہوگی لیکن چونکہ وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اب کس چیز کے لیے ریلیونٹ ہے, نہ جماعت نہ سموتات نہ جہاد نہ ہجرت, تو یہ ریلیونٹ ہو گئی نا. جو چیز غیر متعلق ہو جائے, ریلیونٹ ہو جائے, وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہو اگر, تب بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, اور پھر جب آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے تو چاہے نگاہ کے سامنے بھی آ جائے تب بھی اس پر توجہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ اب آپ کا مائنڈ ادھر ہے ہی نہیں, اس ذہن کے اندر وہ خانہ بنا ہوا ہی نہیں. یہ جیسے کہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ سوم ہے ایمان سے, اب آ رہا ہے رجوع کا مہینہ, سوم ہے ایمان سے, ایمان رخصت سوم دم, جب ایمان نہیں ہوگا کون روزہ رکھے گا گرمی کا, اور سردی گرمیوں کے روزے. اور قوم ہے قرآن سے, قرآن غائب قوم دم, یہ قوم جو ہماری قومیت تھی وہ تو تھی قرآن سے, واقسم بحبل اللہ جمیعا, قرآن کے ساتھ اگر مضبوطی سے جڑے رہو گے تو تم ایک قوم ہوگے, تمہارے اندر تفرقہ نہیں ہوگا, اختلافات نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ قرآن مجید سے تعلق کٹ گیا تو قوم دو. اسی طریقے سے جب دین کا تصور ختم ہوا, اب یہ میں نے جیسے کہ اس کے تین منزلیں ہیں, عبادت رب, اس کے یہ پانچ ارکان ہو گئے, اسلام کے پانچ ارکان ہیں, پھر شہادت علی الناس, پھر اقامت دین, وہ تو چھوٹی کی منزل ہے. اور یہ پانچ ارکان جو اس حدیث میں آئے ہیں وہ ہے اقامت دین کے ارکان. جب اقامت دین, اول تو دین ہی گیا ذہن سے, صرف مذہب رہ گیا, تو دین گیا تو اقامت دین کا کیا تصور, وہ بھی گیا ذہن سے. جب اقامت دین کا کوئی تصور نہیں, اس کی جدوجہد کا کوئی تصور نہیں, تو اس کے لیے جو چیزیں لازم ہیں, اس کے جو ارکان ہیں, وہ ارکان اسلام کو برقرار رہے, وہ ارکان اقامت دین ذہنوں سے خارج, تصورات سے خارج, وہ اپنے ذہنوں سے بھی خارج, آؤٹ آف سائٹ بھی, آؤٹ آف مائنڈ بھی. اور اگر ان کو کہیں تذکرہ پڑھتے بھی ہیں تو ادھر جو ہے توجہ نہیں جاتی. اب میں دوسرا مسئلہ اس میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت کا معاملہ تو یہاں تک آ گیا, انی آمرکم بخمس واہ امر علی بہن بن جماعت وسب و طاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ. دور احادیث میں حضور نے فرمایا علیکم بالجماعت, لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کی شکل میں رہو. میں نے عرض کر دیا نا, اگر تین آدمی سفر پر نکلے تو ایک کو امیر بنائے, جماعت بنائے. اس حد تک دو آدمی ہیں تو نماز پڑھے تو بعد نماز پڑھے, ایک امام ایک مقتدی, تو علیکم بالجماعت. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت, اللہ کی تائید جو آتی ہے, اللہ کی نصرت جو آتی ہے, اللہ کی مدد جو آتی ہے, وہ جماعت کے ساتھ آتی ہے. اور اس زمن میں بہت ہی عمدہ جو ہے اثر ہے, اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو, اور جو کہ بات غمان غالب یہ ہوتا ہے کہ صحابی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا, حضور ہی سے سنی ہوئی بات کہتا ہے. تو اثر تو ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ, لا اسلام الا بالجماعت, جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. ولا جماعت الا بالعبارہ, اور جماعت کا کوئی تصور نہیں جب تک امیر نہ ہو. جماعت کیا ہوئی, امیر ہی نہیں. اور اس حدیث میں تو تیسرے جو لفظ آتا ہے یہ بھی حدیث کہلاتی ہے, خبر اور اثر. خبر کہتے ہیں حضور کا قول, فعل یا تقریر, اور اثر کہلاتا ہے صحابی کا قول یا فعل یا تقریر, اور خبر اور اثر جمع کر کے حدیث کہلاتی ہے. تو یہ بھی حدیث ہے, لا اسلام الا بالجماع, ولا جماع الا بالعمارہ, ولا عمارہ الا بالطاعۃ. اور کوئی فائدہ ہی نہیں امیر ہونے کا, اگر امیر کا حکم نہ مانا جائے, اس کی اطاعت نہ کی جائے, تو بے تکی بات ہے. ایک اور علیحدہ سے ہے جس میں کہ یہ الفاظ بھی حضرت عمر سے آئے ہیں, ولا عمارہ الا بالسماع, ولا بالسماع الا بالطاعۃ, جو آپ نے اس کو تقسیم کر لیا, اسلام کے بغیر جماعت کے بغیر اسلام نہیں, عمارت کے بغیر جماعت نہیں, امیر کی بات سنی نہ جائے تو اطاعت, اس کا عمارت کا کوئی فائدہ نہیں, اور سن کر مانی نہ جائے, اطاعت نہ کی جائے, تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں. تو گویا کہ ایک چین کے اندر لا اسلام الا بالجماع, ولا جماع الا بالعمارہ, ولا عمارہ الا بالسماع, ولا سماع الا بالطاعۃ. اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے, جماعت نہیں ہے بغیر امیر کے, امیر نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات سنی نہیں جا رہی, اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ بات مانی نہ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر یہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے, اس میں بلکہ دو الفاظ کی اور میں وضاحت کر دوں, جو میں نے کہا تھا کہ میں کہ جہاد کی سبیل اللہ پر تو آپ نے بہرحال میری گفتگو بھی سن لی, تقریر بھی بہت سو نے پڑھ لی ہوگی, کچھ حضرات نے جو ہے آڈیو ویڈیو بھی سن لیا یا دیکھ لیا. یہ جو ہجرت اور جہاد ہے, ان دو کے بارے میں دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی اور ایک اختتامی, چوتھی کی. ہجرت اور جہاد کی بھی بہت منزلیں ہیں, ہجرت کی بھی جہاد کی بھی. بنیادی منزل دونوں کی کیا ہے, حضور سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جہاد سب سے افضل کون سا ہے. آپ نے فرمایا جو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ, اصل افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. توب کا جہاد کیا ہوگا, توب کا جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ, کے دشمنوں سے جنگ کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو, یہ توب کا جہاد ہے. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص, اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر, گویا کسی سا کھلائی ہوئی دیوار. تو نفس کے خلاف جہاد یہ جڑ ہے, بنیاد ہے, یہ بیس لائن ہے. اور اللہ کے دشمنوں سے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, ان کے خلاف جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین ملک کل اللہ کے تابع ہو جائے. یہ آخری منزل ہو گئی. اسی طرح سے ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا, ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ ہجرت سب سے افضل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, کہ چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. دیکھیے آپ نے یہ دونوں جو ہے یہاں پر جڑ گئے ہیں, افضل جہاد اور افضل ہجرت. چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. اور جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں وہ چھوڑے. آدمی کیوں کرتا ہے کہ نفس کو پسند ہے؟ حرام خوری کیوں کرتا ہے؟ نفس کو پسند ہے. ہجرت کرنی ہے, ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. اب یا تو نفس کی پسند چلے گی یا اللہ کی پسند چلے گی. آپ نے اللہ کی پسند کو چھوڑ کر نفس کی پسند اختیار کر لی تو گویا کہ آپ کا معبود آپ کا نفس ہے. آپ نے نفس کی پسند کو پیچھے ڈالا, اللہ کی پسند کو آگے رکھا, یہ اللہ کی بندگی ہے. اس کے لیے یہ دو طرفہ عمل ہے. جڑ جیسے کہ ایک جڑ سے کھجور کے دو تنے بھی نکلا کرتے ہیں, یہ عجیب درخت ہے, ایک ہی جڑ سے کئی تنے. اسی طریقے سے یہ ایک جڑ کے ساتھ دو چیزیں. جہاد افضل کیا ہے؟ ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کے کرنے کرانے کے لیے نفس کے خلاف جہاد. اور ہجرت افضل کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے. اور قتال جو ہے جا کر آخری مرحلے پر, جب اس کا مرحلہ آتا ہے جہاد میں, تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے کہ اب چونکہ باطل کے خلاف جنگ کرنی ہے, لہذا جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب ایک مرکز پہ آ جائیں. اگر منتشر رہیں گے, کچھ لوگ مکے میں تھے, کچھ مدینے میں تھے, کچھ اور مختلف قبائل میں تھے, اگر یہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے منتشر رہتی تو پھر قریش کے خلاف جہاد کرنا اور قتال کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. پورا عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قریش کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. وہ تو جب صلح حدیبیہ کے لیے, جبکہ عمرے کے لیے آپ جا رہے تھے سن 6 میں, تو منافقین نے کہہ دیا تھا, قرآن مجید میں یہ موجود ہے, سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, کہ اب محمد اور ان کے ساتھ جو گئے یہ اپنے گھروں کو لوٹنے والے نہیں ہیں, کہ شیر کے منہ میں جا رہے ہیں, قریش کے خلاف جا رہے ہیں, قریش کے خلاف. یہ تو ان کا حال تھا. رسول اللہ ابرگا, اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, مو جائیں گے بھائی. یہ ان کو یقین تھا کہ قریش کے خلاف. تو قریش کے خلاف اقدام سے پہلے ضروری تھا کہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے سب کو کھینچ کر ایک مرکز پر جمع کر لیا جائے. اس لیے ہجرت فرض کر دی گئی تھی. یہ ہے چوٹی کی ہجرت, قتال فی سبیل اللہ کے لیے اپنے اپنے گھر بار کو, اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی ایک مرکز پر آ جانا, یہ گویا کہ چوٹی کی ہجرت ہے. چوٹی کا جہاد قتال فی سبیل اللہ, اور اس کے لیے سب کا ایک مرکز پر جمع ہو جانا, یہ ہجرت ہی ہجرت کی چوٹی ہے. اور یہ ظاہر بات ہے, یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ جماعت کے بغیر ناممکن ہے. اب جیسا کہ میں کر رہا تھا, دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی بنیاد کیا ہو. ہم جماعتیں بنانے کی جس بنیاد سے اب واقف رہ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی دستور لکھا جائے, مقاصد یہ ہیں ہمارے, یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, بائی لاز ہیں, یہ فلاں شخص ممبر ہوگا, رکن ہوگا, پھر یہ منتخب کریں گے کسی امیر کو, کسی شورا کو, کسی مجلس منتظمہ کو. اب یہ کہ امیر کا اختیار کتنا ہوگا, شورا کا کتنا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اس نے جس شخص نے اس دستور کو مان لیا وہ رکن بن گیا, اب یہ ارکان کی بنیاد کے اوپر وہ جماعت بنے. یہ سارا فلسفہ جماعت سازی کا مغرب سے آیا ہے. یہ ہماری پوری تاریخ جو ہے 1300 برس کی تاریخ میں تو کم سے کم نہیں تھا, یہ 14 صدی جو گئی ہے اس میں تو چونکہ یہ 14 صدی ہماری تھی, مغربی امپیریلزم کی غلامی میں گزر ہوئی, اس کی بڑا حصہ گزرا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کہیں اس قسم کی جماعت کا کہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں, بلکہ ایک ہی ذکر ہے, وہ منصوص بھی ہے, یعنی قرآن اور حدیث کی نصوص کے اندر بھی ہے, وہ مسنون بھی ہے کہ سیرت النبی کے اندر بھی آپ کو ملے گا, وہ معصور بھی ہے کہ پھر صحابہ کرام اور پھر 1300 برس تک امت مسلمہ میں اسی پر عمل رہا جس کا نام ہے بیعت. اور اس کو مزید کوالیفائی کرنے کے لیے عرض کر دوں, بیعت شخصی. کوئی شخص ہے جس نے کہا ہے میں اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے چل رہا ہوں, کون آتا ہے میرا ساتھی؟ من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جو اس کے ساتھ آ کر جڑ گئے انہوں نے اس سے بیعت کی, ہم آپ کے ساتھی ہیں, مشورہ ہم بھی دیں گے آپ کو, لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. جو حکم دیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. بس بات ختم ہوئی. کسی لمبے چوڑے دستوری خاکے کی ضرورت ہی بھی نہیں. یہ ہے سارا معاملہ. یہی آپ کو قرآن میں ملے گا بیعت کا ذکر. سورہ فتح میں دو آیتیں موجود ہیں. سورہ ممتحنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر موجود. خواتین تک کی بیعت, اور وہ قرآن میں ذکر ہے. اس کے الفاظ بھی قرآن میں آئے. یہ بیعت کا ذکر جو ہے سیرت میں دیکھیے, بیعت اقبہ اولا, بیعت اقبہ ثانیہ, اور پھر بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تو راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے, اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. بیعت رضوان کا ذکر ہے. نام الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. غزوہ عذاب میں صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو یہ شعر ان کی زبانوں پر تھا. ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی, اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. چاہے بھوک ہے, فاقہ ہے, کمزوری ہے, لیکن جان تو ہے نا, ابھی جان نکلی نہیں ہے, لہذا یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. یہ ہے وہ بیعت. اس بیعت کے لیے جو ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, اس بیعت کا حدیث میں بھی ذکر ہے. حدیث میں بیعت اقبہ اولا بھی ہے, بیعت اقبہ ثانیہ بھی ہے. تو بیعت بنیاد ہے اسلام میں بیعت شخصی, کسی شخص سے بیعت کرنا اور اس کے ساتھ اس معاہدے میں منسلک ہو جانا کہ میں نے آپ کو اپنا لیڈر مانا, قائد مانا, امیر مانا. جو بھی معاملات ہوں گے مشورہ تو میں بھی دوں گا, لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا, بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو بدل دیں, اس دائرے کے اندر آپ کو رہنا ہے. یہ ہے بیعت. اس بیعت کی بنیاد پر اگر یہ دوسری جماعت سازی جو ہے اس کو بھی میں حرام نہیں کہتا, دستوری جماعت سازی بھی مباحات میں داخل ہے. مباح ہونا اور ہے, کوئی شے حرام نہیں ہے تو وہ مباح ہے, بس ٹھیک ہے. اور مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. وہ بھی بنیاد اگر ہے تو ٹھیک ہے, جماعت کا کوئی نہ کوئی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ بخشرے سے جماعت نہیں ہے, سرے سے لحاظ ہی نہیں ہے, جو ہمارا مزاج بن گیا ہے, ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. اعجاب کل بھی رائے بے رائے ہی, ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے گھمنڈ میں, میری رائے, میرا خیال, میرا ذہن, میری رائے, اسی کے اندر ہے سب کے سب. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا, میری شاعری کا مرکزی نقطہ یہ ہے, نغمہ کجا من کجا ساز سکون بہانا ہی سوئے قطار بھی کشم ناطے بے زمام را. یہ جو قافلے چلتے تھے اونٹوں کے, وہ کیا ہوتا تھا کہ اگلے اونٹ یا اونٹنی کی دم کے ساتھ پچھلی جو ہے اس کی جو ہے وہ نکیل والی رسی باندھ دی, وہ دم کے ساتھ اس کی نکیل ہے, اس کی دم کے ساتھ اگلی ہے, ایک قطار میں چلتے جا رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں رہا ناقہ بے زمان, اب وہ جو ہے وہ نکیل والی جو زمان ہے وہی نہیں ہے اس کی, وہ کس دم سے جڑے گا, لہذا وہ کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, وہ تو گویا کہ منتشر ہوگا. اس وقت منتشر ہے امت مسلمہ, کوئی ایک امام نہیں. 50-60 مسلمان ملک ہیں, ایک ملک میں فرقے ہیں, جماعتیں ہیں, ایک ملک کے اندر جو ہے وہ قومیتیں ہیں. قوم تو کہتے ہیں بہرحال کہ پاکستانی ایک قوم ہے, اگرچہ وہ صرف نظری طور پر قوم ہے, پاکستانی قوم نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے. قومیتیں ہیں, یہاں تو یہ بلوچ ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ سرائیکی ہے, قومیتیں ہیں. جو اردو اسپیکنگ کی قومیت جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہماری بھی ایک قومیت ہے. اس حوالے سے قومیتیں رہ گئی, قوم کا نہیں. قوم گم, قوم تو گم ہوئی. قوم ہے قرآن سے, قرآن غائب, قوم گم. اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد پر یہ قوم بنی تھی, وہ اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا, وہ قوم قومیت ہو گئی, ہٹ گئی اور تقسیم ہو گئی. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال کا معاملہ بھی یہ تھا, اگرچہ ان کی شاعری, ان کا فلسفہ, یہ سب جو ہے اس کا لوہا تو مانا جاتا ہے, لیکن ان کی زندگی کا جو آخری باب تھا وہ بدقسمتی سے بالکل روپوش حادگاہوں سے. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے جو بیعت کے لیے کہا تھا, شیخ الہند جو میرے نزدیک 24 صدی کے مجدد اعظم تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو, نہیں مانا لوگوں نے, لہذا وہیں سے انتشار شروع ہو گئے. اسی طریقے سے انہیں کہ اس واقعے کو بھی کتابوں سے نکال دیا گیا, اس کا ذکر بھی نہیں ہو. چنانچہ اکابر دیوبند نے بھی جو کتابیں لکھی میں حیران رہ گیا, اس واقعے کا ذکر ہی نہیں کرتے. اسی طریقے سے اقبال کی آخری زندگی 32 سے 36 تک, 38 کو انتقال ہوا ان کا, وہ آخری 2 سال تو بہت ہی شدید بیماری کے رہے. ان کی جو آخری جو نظمیں ہیں وہ بھی سب 36 کی. اس زمانے میں جو ان کا ایک سوچ رہی ہے اور غور و فکر ہوتا رہا ہے کہ بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت بنائی جائے، اس کا آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا. جمعیت شبان المسلمین اس کا نام رکھا گیا، مسلمان جوانوں کی ایک جماعت. ویسے جوانوں سے مراد یہ نہ سمجھیے 18-20-25، شابن جو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو 40 برس کا جو ہوتا ہے وہ شباب جو ہے وہ 40 برس کا ہوتا ہے، شباب کی اصل جو ہے اس کا عروج. تو جب یہ تو شبان المسلمین قائم کی گئی بیعت کی بنیاد پر، قائم ابھی ہوئی نہیں، تجویز تھی، طے ہو گیا، دستور بن گیا. گویا کہ مسلم لیگ میں اگرچہ علامہ اقبال نے حصہ لیا ہے، خود اس کے پروونشل چیف بھی رہے ہیں، اس کے نام اس کے ٹکٹ پر ایک الیکشن بھی لڑا ہے، یہ سب کام کیے، لیکن انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ محض ایک قومی جماعت کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. قومی جماعت کی بنیاد پر تو قومی ریاست وجود میں آئے گی، اسلامی ریاست قائم کر دیے تو اسلامی جماعت بنانی پڑے گی، اور اسلامی جماعت میں لازم یہ ہے کہ وہی شخص جو نماز تو پڑھتا ہو، روزہ تو رکھتا ہو، حرام سے تو بچتا ہو. وہ کون سی اسلامی جماعت ہے جس میں وہ لوگ بھی شریک ہو جو نماز ہی نہ پڑھتے ہو، جن کے قائم بھی درست نہیں ہے. یہاں تو یہ تھا کہ نام کیونکہ تھا ظفر ظفر اللہ خان مسلمان، چاہے وہ قادیانی تھا وہ بھی شامل تھا. حالانکہ علامہ اقبال کے نزدیک میں کھلی بات جو انہوں نے کہی قادیانی دائرہ اسلام سے خالی تھی، مصور پاکستان تو علامہ اقبال تھے. لیکن قومی تحریک کری تو جو بھی ہو، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آ، زانی ہو، شرابی ہو، وہ کہیں جو ہے ہیرا مندی کا چودھری ہو، وہاں کا کوئی وہ جو ہے کوئی شراب کا ٹھیکیدار ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، تو اس کے نتیجے میں تو قومی ریاست تو وجود میں آ گئی، وہ 52 برس میں بھی اسلامی تو نہیں بنی. تو یہ بات علامہ اقبال پر بھی واضح تھی. تو یہ کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں وہ کتاب آپ یہاں نہیں لا سکا، ورنہ وہ آج آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی، جس کو کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب جو ہے اپنی زندگی کے آخری دور میں آ کر وہ ساری خط و کتابت کہ جو علامہ اقبال کی ہوئی ہے اس موضوع پر، ڈاکٹر ظفر حسن ہوتے تھے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، وہاں انہوں نے جماعت مجاہدین علی گڑھ بنا لی تھی، پھر انہوں نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا. تو مجھے سب سے زیادہ پسند اس لیے کہ 1932 کا پہلا خط ہے اس موضوع پر علامہ اقبال کا جو انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر ظفر حسن صاحب کو. 1932 میرا کیونکہ سن پیدائش ہے تو مجھے وہ خط بہت پسند ہے. اسی سال میں یہ خط لکھا گیا اور 1936 میں وہ نقشہ بن کر تیار ہو گیا تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے چودھری محمد حسین نامی جو ایک صاحب ان کے سر پر انگریزوں نے مسلط کیا، وہ سی آئی ڈی کے آدمی تھے، لیکن تھے بہت خدمت گزار علامہ اقبال کے، ان کی اولاد کے، ان کے گھر والوں کے، کام کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی اثر ایسا ہوا کہ پھر وہ ساری اسکیم جو کی تو ختم ہو گئی، اس کا پھر ذکر ہی نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں ملتا. وہ تو آپ سمجھیے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی وہ ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے اپنی کتاب میں دے گئے، لیکن وہ کتاب کیونکہ ذرا زیادہ قیمتی ہے تو ہم نے اس کا خلاصہ نکالا، علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں وہ سارے خطوط بھی دے دیے. اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے جو جماعت بنانے کا پروگرام بن چکا تھا اور علامہ اقبال ہی سے بحث ہوئی تھی، وہ ساری تجویز رہ گئی. لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ کتاب میں اگلے جمعے میں لے آؤں گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اب اس کے جو میں نے بیعت کی بات کی ہے تو اس میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہی عبداللہ ابن عمر جن کی حدیث وہ ہے بنی الاسلام و علی خمس من شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ الی آخر حدیث، وہی کہتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. دیکھیے گردن میں کیا ہوتا ہے، بکری کی گردن میں آپ نے ڈالی ہوئی رسی اور آپ لے کے چل رہے ہیں اور بس بکری آپ کے ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں ہے. وہ لفظ استعمال کیا ہے محمد رسول اللہ نے، جماعت میں جو شخص آتا ہے امیر کی اطاعت کا قلادہ اسے گردن میں ڈال لیا، امیر جگہ چلائے گا جائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس کے اندر اندر جو امیر کہے گا کرے گا. تو گردن میں ہونا کہا ہے، مم ماتا ولی سفی عنق ہی بیعت، جو شخص مرا مسلمان اس حال میں تو اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. ماتا میتۃ جاہلیۃ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اسلام کی موت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، یا تو اسلام کا سیاسی اور ریاستی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت نظام خلافت جو خلیفہ وقت ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور نہیں تو یہ نظام خود بخود تو نہیں آ جائے گا، آسمان سے نہیں ٹپکے گا، محنتوں اور قربانیوں سے ہی قائم ہوا تھا پہلے بھی، حضور اور صحابہ کی محنتوں اور قربانیوں سے. تو اب جو اس محنت ہجرت اور جہاد کے لیے جماعت بنے گی اس کے امیر کے ہاتھوں بیٹھ کیجیے. تیسری حالت ہے ہی نہیں, یا اسلامی نظام ہے تو اس کے سربراہ سے بیٹھ کیجیے, پھر علیحدہ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں, پھر تو وہ پورا ملک ایک جماعت ہے. اور اگر نہیں ہے تو اسے اسلامی بنانے کے لیے جماعت چاہیے, اس کے امیر کے ہاتھوں بیٹھ کیجیے. تیسری شکل کو تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے, نظری طور پر ممکن نہیں, یا ہے یا نہیں ہے. ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیٹھ, نہیں ہے تو خلافت قائم کرنے کے لیے جو جماعت کام کر رہی ہے اس کے ہاتھ پر بیٹھ. من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتة جاہلیۃ. میں اس بیان کو تو اسی پر ختم کر رہا ہوں, صرف یہ عرض کر دوں آپ سے کہ اس موضوع پر ایک مختصر سی کتاب موجود ہے, 6 روپے کی بجائے 5 روپے میں یہاں مل جائے گی آپ کو, اردو میں بیعت اور جماعت کے موضوع پر. انگریزی میں یہی کتاب ہے, اس کی قیمت 30 روپے ہے, وہ بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ 20 میں مل جائے گی. اس کے علاوہ آڈیو ہے, ایک آڈیو ہے اردو میں اس موضوع پر, اور انگریزی میں 2 آڈیو اس کے اندر یہ آیا ہے, اور ویڈیو جو ہے وہ ٹیپ کے اندر آ جائے گا, وہ بھی موجود ہے انگریزی میں ویڈیو ہے, اردو میں ویڈیو نہیں ہے, اردو میں صرف آڈیو. اور خواتین کی بیعت پر ایک علیحدہ جو ہے آڈیو موجود ہے, تو یہ آڈیو ویڈیو بھی کچھ محدود تعداد میں باہر موجود ہے. باقی جو ہے کتابیں, انگریزی کتاب وہ 20 روپے کی, اور جو اردو کی کتاب ہے وہ صرف 5 روپے کی ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ لے کر جائیں. اب یہ چند منٹ جو رہ گئے میں اس میں ملکی حالات کے بارے میں گفتگو کروں گا. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے, تاحال معاملات کچھ گو بگو کے سے ہیں, ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے, اور بلکہ اس کا ایک نیگیٹو ریزلٹ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں میں کچھ بددلی کے آثار شروع ہو گئے ہیں. اس لیے کہ جو بلند بانگ دعاوی تھے اور جس طرح کا خیال تھا, اس طرح کی کوئی جو ہے عملی کارروائی سامنے نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ جو سامنے آ گئی ہے بات, ابھی تو صرف یہ کہ جس کو فیلر کہتے ہیں, فیلر دے کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھانی ہی پڑے گی, اور یہ کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ تو لگانا ہی پڑے گا. تو میں نے پہلے جمعے میں کہا تھا, میں نے کہا یہ جو مغربی ادارے ہیں IMF ورلڈ بینک, ہم تو اصل میں ان کے غلام ہیں اس وقت. یا تو بغاوت کریں ان سے تو ختم, ہم نہیں دے سکتے, بس نہیں دے سکتے. یا تو ہم سے وہی کرو ڈیٹ اکویٹی سویپ جو تم نے لیٹن امریکہ میں کیا ہے, ہم اپنی کرنسی میں تمہارا قرض واپس کرتے ہیں, تم اسے ہمارے یہاں انویسٹ کرو, یہاں انویسٹ کر کے جو منافع ہو وہ ڈالر میں لے جانا. یہ ایک طریقہ ہے, اور انہوں نے اختیار کیا ہے جنوبی امریکہ کے بعد ممالک کے معاملے میں اختیار کیا ہے, ڈٹ کر کیا جو ورنہ ہم نہیں دے سکتے, ہینڈ اپ کر دیے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی ناممکن ہے, کوئی امکان نہیں ہے. اور جتنے یہ کام کروا رہے ہیں اس کی بجلی کے بل بڑھا دیے, ایک حد ہوتی ہے پھر قوم کھڑی ہو جائے گی, پھر مار دھاڑ شروع ہو جائے گا, پھر لوگوں کی جو ہے وہ جو کوٹھیوں والوں کے اوپر لوگ حملے کریں گے, جاتا لوٹ مار شروع ہو جائے گی. حد ہوتی ہے صبر کی, خودکشیاں بھی ہوتی ہے, لیکن خودکشی کے بعد آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ماروں, 4-6 جو ہے وہ بڑے بڑے پیٹوں والوں کو تو پہلے میں ختم کر دوں, پھر تو میرا جو ہوگا ہو جائے گا, یہ سارا ہو جائے گا معاملہ, اور بغاوت کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یا بغاوت کیجیے IMF سے ورلڈ بینک, ٹھیک ہے عوام بغاوت کریں گے آپ کے خلاف, یہ ہونا ہے لازم لا محالہ. لہذا اگر اس کی ہمت اور ضرورت نہیں ہے تو کوئی ذریعہ نہیں, یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی, نہیں آئے گی انویسٹمنٹ کہاں سے آ جائے گی. وہ تو آپ سارا کچھ ان کے اصولوں کے مطابق چلائیں, ان کی جمہوریت تو لال پری ہے, وہ نیلم پری, اس جمہوریت کو تو آپ نے پاؤں تلے رگڑ دیا ہے, تو وہ آپ کے یہاں کیسے آ جائیں گے. لہذا کوئی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. ایک ہی راستہ ہے پاکستانی معیشت کی بحالی کا, کہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں کہ ہم یہ قرضے نہیں دے سکتے. افغانستان کے معاملے میں البتہ اس دوران 2-3 باتیں اچھی آئی ہیں. پہلی بات تو یہ بہت ہی اچھی, بہت اچھی, بہت اچھی, جس دن امریکہ کی سینکشنز یا یونائٹڈ نیشنز, بظاہر تو یونائٹڈ نیشنز, حقیقت میں تو امریکہ کی سینکشنز جو افغانستان پر لگی ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ انہیں اجر سے نوازے, ایرانی حکومت نے اپنی سرحد کھول دی ہے افغانستان کے ساتھ, گویا کہ اس بلاکیٹ جو ہے اس کے خلاف ورزی ایران کر رہا ہے, ہمارے ہاتھ سے جو چاہو آؤ لے جاؤ, سرحد کھلی. یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور یہ گویا کہ ادھر ایک چھوٹا سا اقدام ہے, یعنی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, یہ ہمارے اوپر جو بھی گھیراؤ آئے گا یہ ہمیں جوڑ دے گا, ہمیں مسلمان کر دے گا, اللہ سے جوڑے گا اور آپس میں جوڑ دے گا. کہ یہ جو ایران ایک دفعہ تو وہ ایسی صورت ہو گئی تھی جیسے جنگ ہوئی کہ ہوئی, اب ہوئی کہ ہوئی, لاکھوں جو ہے ان کی جو ہے فوج لاکھوں کی تعداد میں جو ہے افغانستان کے سرحد پر پہنچ گئی تھی. اب یہ اس وقت سے وہ سرحد بند تھی لیکن اب انہوں نے کھول دی. پاکستان نے بھی اسی وقت جو ہے اپنے بہت غالباً اربوں روپے کی وہ جو تھی جو اپنی ٹیکسیشن ٹیکس وغیرہ اس کو چھوڑ کر ان کا جتنا مال رکا ہوا تھا یہاں پر ان سب کو جانے کی اجازت دے دی. یہ بھی بہت اچھا کام کیا. اور یہ کہ یہاں سے اجناس جو ہے کھانے پینے کی اس کے خریدنے کے اوپر بھی ان پر کوئی پابندی نہیں. تیسرے یہ کہ جنرل مشرف صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آخر یہ طالبان جو ہے انہیں نہ سمندر میں پھینکا جا سکتا ہے نہ پہاڑوں میں دھکیلا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب یہ زمین کی زمینی حقیقت ہے, انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, پوری دنیا کو ماننا پڑے گا. جو 95% رقبوں پر قابض ہے یہ تو دنیا کی سمجھیے کہ منافقت کی انتہا ہے, انتہا ہے. کابل پر ان کا قبضہ ہے کتنے سال سے ہے, پورے 95% رقبوں پر وہ امن قائم کر چکے. سب سے بڑی بات افغانستان میں امن جو 20 سال سے نہیں تھا انہوں نے قائم کر دیا. تسلیم نہیں کرتے, کوئی اصول ہے نہیں, وہ اس کے اوپر کوئی اصول نہیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہے میرے نزدیک افغانستان طالبان کے ذمن میں اچھی خبریں آئی ہیں. البتہ دو وزیر صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں. بہرحال میں انہیں کم سے کم جو میں یہ الفاظ خود نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بھٹو کے الفاظ ہیں, وی آر پولیٹیکل اینیملز, ان کے الفاظ سے ہم تو سیاسی حیوان ہیں. ہماری سوچ سمجھ جو ہوتی ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہوتی ہے. میں تو حیران ہوں, تو وہ سیاست والی وہ بات بھی ختم ہو گئی اس کی. تو اس سے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہر قیمت پر امریکہ کو خوش کرنا, دیوار برلین ختم کر دو کیا مطلب پاکستان ختم کر دو, اسی طریقے سے سیٹی بیٹی پر فورم میں سبق کرو چاہے بھارت میں کرو تب بھی کرو. اور اب آخری بات جو ان کی آئی ہے کشمیر کے معاملے میں, چاہے کشمیر آزاد ہو جائے جو بھی مسئلہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں, گویا کہ وہی امریکہ کے بولی. یہ جو پرانی امریکہ کی سازش ہے جس کے بارے میں بھارت کے ایک وزیر خارجہ نے جو لوک سبھا ہے اس کے فلور پر بھی کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ ایک آزاد کشمیر, اور وہ کشمیر آزاد جو ہوگا اگر امریکہ کامیاب ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ہو, تو پھر یہ کہ آپ کا آزاد کشمیر بھی جائے گا اور گلگت اور بلتستان کے ایریا بھی جائیں گے, اور پھر باقی سارا کشمیر بھی ہوگا. اور یہ بھی کہا تھا اس نے, وہ کیا رومن رافیل تھی, اس نے کہا تھا کہ ہم جو کچھ پاکستان نے جو رقبہ دے دیا تھا چائنا کو لداخ کا, وہ بھی واپس لیں گے, اور یہ پورا ایریا ایک ریاست بنے گا. اور ایک ریاست جو ہے یہ گویا کہ وہ استعمار جو ہے مغربی استعمار کا یا بہت بڑا اڈا بن جائے گا. یہ صورتحال امریکہ کی بڑی جرینا سائز سے بڑی اس کی پرانی جو ہے وہ اپنی دلی آرزو ہے. اور اب جو ہے بے نظیر نے یہ بات بھی کہہ دی. تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ میں تو حیران یہ ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کیا کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہا. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت لوط نے رضی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہا تھا, علیہ السلام بالکل رجل الرشید, کوئی ایک آدمی بھی تم میں شریف نہیں رہا. تو کیا ایک آدمی, کوئی مرد رہا ہی نہیں ہے, اور کوئی مرد ہوش مرد کا تو سوال ہی نہیں. ان کی لیڈر یہ باتیں کر رہی ہے, اب پھر بھی وہ اسے اپنے لیڈر مان رہے ہیں, اور اسی کی جو ہے وہ لیڈری کے تحت جو اپنا ایک نظام کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو لیڈری کو ختم کرو. اس کی اگر تمہیں ایک سیاسی جماعت پاکستان کا کام کرنا ہے, پاکستان کی نفسیات کا, پاکستان کے ایک ملک ہونے کے اعتبار سے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھو. یہ کیا ہے جو کچھ وہ کہہ رہی ہے, وہ جو کچھ کہا تھا کبھی زدیو بند حسین احمد تو بولا جبھی. تو یہ چیز کے طریقے سے میں کہہ رہا ہوں یہ بے نظیر سیاسی حیوان ہو کر یہ کیا باتیں کر رہی ہے. یا تو اس کی مت ماری گئی ہے, آخری جو ہے اس کی بات رہ گئی ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح امریکہ سے سمجھتی ہے کہ اس کو راضی کرنے سے شاید دوبارہ کہیں انٹری پاکستان میں ہو جائے. سارا یہ بات اب ہونے والی نہیں ہے, اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ جو میاں صاحبان کا اس کیریئر اس کو دیکھیں, یہ بھی اس کا بھی کوئی بقا رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. مطلب یہ کہ ان کا بہرحال اس کا تو ختم ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.